إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلق المتمتعون، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، اس کے جلال سے ڈرو، اس کے روح اور دبدبے سے ڈرو، اس کے عذاب علیم سے ڈرو، اور اس حقیقت کو جان لو کہ گمراہی کے بہت سے اسباب ہیں، بہت سے راستے ہیں. یہ امتیاز صرف حق اور ہدایت کو حاصل ہے کہ اس کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کی وحی. گمراہی کے بے شمار راستے، کچھ راستے ایسے ہیں جن کا غلط ہونا اور جن کا گمراہ ہونا انسان پر واضح ہو جاتا ہے، اور اس کی گمراہی کا انسان کو احساس ہو جاتا ہے. جیسا کہ تمام غلط کاریاں، چوری اور ڈاکہ دنی، کوئی انسان ثواب سمجھ کر چوری نہیں کرتا. جھوٹ ہے، کوئی شخص ثواب سمجھ کر جھوٹ نہیں بولتا، سوائے شیعوں کے، ان کے مذہب میں جھوٹ بولنا کار ثواب، جسے انہوں نے تقیہ کا نام دیا. اور گمراہی کے کچھ راستے ایسے ہیں جن کی گمراہی کا انسان کو احساس نہیں ہو، اور یہ راستے بڑے خطرناک، کیونکہ کسی نہج کے غلط ہونے کا اور گمراہ ہونے کا اگر انسان کو احساس ہو تو اسے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے. لیکن گمراہی کا وہ راستہ جس کے غلط ہونے کا اسے احساس نہ ہو، وہ اسے کار خیر سمجھتا ہو، اسے اپنے دین کا حصہ سمجھتا ہو، اس راستے سے وہ کیسے توبہ کرے گا؟ کیونکہ توبہ کرنا یہ موقوف ہے احساس گناہ کا، اور جس راستے کو اچھا سمجھا جائے اس سے توبہ کیسے. اور شیطان ان راستوں پر اپنی صلاحیتیں زیادہ صرف کرتا ہے کہ ایسے گناہوں میں انسان کو ملوث کرو جس کے گناہ ہونے کا انسان کو احساس نہ ہو. جس دن وہ مردود قرار پایا تھا اللہ کی بارگاہ، اس دن اس نے کہا کہ لأقعدن لهم صراطك المستقيم، اے اللہ، جس راستے کو تو نے سیدھا رکھتا کہا، جس نہج کو تو نے صراط مستقیم قرار دیا ہے، میں اس راستے پر دھرنا دے کر بیٹھ جاؤں، میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ کوئی بندہ اس راستے پر آگے نہ بڑھ سکے. مختلف راستے دکھاؤں گا، ان راستوں کو مزین کروں گا، خوبصورت کروں گا، اس طرح سجا کر پیش کروں گا کہ انسان ان راستوں کو صراط مستقیم سمجھے، انہیں ہدایت کا راستہ قرار دے گا، حالانکہ وہ گمراہی کے راستے ہوں گے. گمراہی کے ان راستوں میں سے ایک راستہ جسے شیطان سب سے زیادہ اختیار کرتا ہے اور جس حربے کو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور جس جال کو سب سے زیادہ انسانوں پر پھینکتا ہے، وہ ہے غلوب کا راستہ. غلوب کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی اصل حالت پر قائم نہ رکھا جائے، یا اس کو بڑھا دیا جائے جسے طغیان کہتے ہیں، یا اسے گھٹا دیا جائے جسے تنقیص کہتے ہیں. اپنی اصلی صورت پر اس چیز کو بحال نہ رکھا جائے، قائم نہ رکھا جائے، یہ علوم. اللہ آپ نے اس سے روکا، فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور عیسائیوں، اپنے دین میں غلوب سے کام نہ لینا، غلوب سے اجتناب کرنا. جس چیز سے اہل کتاب کو روکا گیا، اس چیز سے ہمیں بھی روکا گیا. جو چیز ان کے لیے ممنوع وہ ہمارے لیے بھی ممنوع اور ناجائز، گویا یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم احمد بن حنبل ابن ماجہ اور ترمذی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم بالغلوب، اے لوگوں غلوب سے بچنا، غلوب سے اجتناب کرنا. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوب، اس لیے کہ تم سے پہلے جتنے بھی گمراہ حکمتیں گزری ہیں، جتنے بھی گمراہ لوگ گزرے ہیں، ان کی ہلاکت اور ان کی تباہی کا سب سے بڑا باعث اور سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے غلوب کیا تھا. اس غلوب کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سب سے پہلا غلوب کرنے والا شیطان ابلیس، اس نے غلوب کیا اپنے بارے. جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اپنی ذات کو آدم علیہ السلام سے بڑھایا، کس طرح اس نے اپنی ذات میں غلوب کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اس غلوب کی بنا پر تا قیام قیامت تم میری پھٹکار کے مستحق بنو. دوسروں کے بارے میں غلوب کا شکار ہونا یہ شیطان کا ہتھکنڈا تھا. چنانچہ اس سلسلے کا سب سے پہلا غلوب قوم نوح کے پانچ نیک انسانوں کے بارے میں قوم نوح نے کیا. چنانچہ قرآن حکیم میں اس کا ذکر کیا گیا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ فَرْدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. وَلَا تَذَرُنَّ فَرْدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ پانچ نام تھے، انہیں مت چھوڑنا، ان کی پوری مجاورت کرنا، ان کی عبادت کرنا، ان کے تصرف اور ان کے اختیار میں ہر چیز ہے. چنانچہ وہ ان پانچ نیک لوگوں کے بارے میں غلوب کا شکار ہو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سلف کے حوالے سے کہ ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ پانچ نام جو ہیں یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہیں. جب تک یہ لوگ زندہ رہے، یہ غلوب کا سبب آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پانچوں لوگ جب تک زندہ رہے شیطان نے اپنا وار ان پر آزمایا کہ کسی طریقے سے ان کے عقیدے میں یا ان کے عمل میں کوئی انحراف پیدا کیا جائے، مگر شیطان کامیاب تھا. ان پانچ انسانوں کو گمراہ نہ کر سکا. جب گمراہ نہ کر سکا تو شیطان کی جو انتقام کی آگ تھی وہ بڑھتی گئی کہ ان کو گمراہ کیوں نہ کر سکا, یہ اپنے عقیدے پر پختہ کیوں ہے, یہ اپنے عمل میں پختہ کیوں ہے. چنانچہ اب شیطان جب ان پانچوں سے مایوس ہو گیا اب انتظار کرنے لگا ان کی موت کا. فلما مات, جب ان پانچوں کا انتقال ہو گیا اب شیطان آیا ان کے حواریوں کے پاس, عام لوگوں کے پاس. اوحا الیہم, لوگوں کی طرف آ کے اس نے یہ وسوسہ پیدا کیا, یہ خیال پیدا کیا کہ ان پانچوں کی تعظیم کرو, ان پانچوں کی تعظیم کرو. راجے فلما مات آتا ہوں الیہم, جب یہ مر گئے تو لوگ ان کے مجاور بن کر بیٹھ گئے. ثم حفروا لهم تماثيل, پھر ان کی مورتیاں بنا لی. یہ دوسرا قدم تھا. بت تراش لیے. فطال علیہم العبد, جب کچھ وقت گزر گیا فعبدوهم, ان کی عبادت شروع کر دی, ان کو پوجنے لگے. یہ غلوب تھا ان لوگوں کو, ان پانچ لوگوں کو, ان پانچ انسانوں کو. انہوں نے مرتبہ عبودیت اور مرتبہ الوہیت تک پہنچا دیا, اتنا ان کی شان کو بڑھایا, اتنی ان کی تعظیم کی. گویا شیطان غلوب پر اس وقت آمادہ کرتا ہے جب وہ کسی انسان سے مایوس ہو جائے, پھر اس طرح اسے اپنے انتقام کا نشانہ بناتا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ تمہیں تو گمراہ نہیں کر سکا, تم پر اپنا ہر دم کامیابی سے استعمال نہیں کر سکا, لیکن تمہارے ذریعے خلق خدا کو گمراہ کر. یہ ان کا غلوب تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوبُ, تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت میں غلوب کار فرما تھا. سب سے بڑا سبب, بہت سے غالی آئے, غلوب کرنے والے آئے. قرآن حکیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو اور بطور مثال کے پیش کیا جنہوں نے غلوب کیا, ان کا طریقہ غلوب بیان کیا کہ کس طرح وہ غلوب کا شکار ہوا. ہمارا مفار اصل یہود عزیر ابن اللہ, یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, ایک بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. وقالت النصارى المسيح ابن الله, عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہودیوں نے جناب عزیر کے بارے میں غلوب کیا اور عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلوب کیا. چنانچہ اس غلوب نے ان کو تباہ کر دیا, ان کا عقیدہ خراب کر دیا, ان کا سلوک خراب کر دیا, ان کا اخلاق خراب کر دیا, دنیا بھی تباہ کر دی, آخرت بھی تباہ کر دی. یہ بھی ایک غلوب کہ انسانوں کو اتنا اونچا مقام دے دیا جائے کہ انسان میں اور معبود میں کوئی فرق باقی نہ رہے, کوئی امتیاز باقی نہ رہے. ایک غلوب اور ذکر کیا, ہمارا اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون اللہ, یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو, اپنے صوفیوں کو, اپنے بڑے لوگوں کو اپنا رب مان لیا اور اللہ کو چھوڑ دیا, اپنا معبود مانا اور اللہ کو چھوڑ دیا. یہ بھی ایک غلوب, یہ سابقہ قوموں کے غلوب کی چند مثالیں ہیں, چند صورتیں ہیں کہ کس طرح وہ غلوب کا شکار ہوا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض لوگوں کا غلوب یہ ہے کہ انہوں نے بندوں کو اللہ کے مقام تک پہنچایا, بعض لوگوں کا غلوب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے صوفیوں کی اطاعت. چنانچہ اس آیت کا یہی معنی ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنایا, یہی مفہوم ہے. ابی ابن حاتم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مفہوم بیان کیا جب انہوں نے کہا تھا کہ متحدنا محبت, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت میں مجھے اشکال کیوں
کبھی اپنے علماء کو اپنا معبود نہیں مانا، کبھی ان کی عبادت نہیں کی، کبھی ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی ان کے لیے نماز نہیں پڑھی، نظر و نیاز نہیں دی، ان کے نام پر کچھ دبا نہیں کیا، کچھ خرچ نہیں کیا، ہم نے کبھی ان کو اپنا معبود نہیں بنایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارستم تستحلون ما احلوا، یہ بتاؤ کہ جس چیز کو تمہارے علماء نے اور تمہارے قادریوں نے حلال قرار دیا کیا تم نے اس کو حلال نہیں سمجھا، ان کے حلال کو اپنے لیے قبول نہیں کیا؟ کہا کہ جی ہاں یہ بات تھی، ہم نے اللہ کا حلال کردہ چھوڑ کر ان کے حلال کردہ کو تسلیم کیا. ارستم تحرمون ما حرم علیکم، پھر یہ بتاؤ کہ جس چیز کو تمہارے علماء اور تمہارے قاریوں نے حرام کہا اسے تم نے قبول نہیں کیا، اس کو تم نے حرام نہیں سمجھا؟ کہا کہ جی ہاں یہ بھی ٹھیک، ان کے حلال کو ہم نے حلال سمجھا اور ان کے حرام کو ہم نے حرام سمجھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتلک عبادتہم، تم نے ان کے حرام کو قبول کیا، ان کے حرام کو قبول کیا، ان دو ذریعوں سے گویا تم نے ان کی عبادت کی، انہیں اپنے معبود بنا لیا، کسی کی اطاعت کرنا اسے معبود بنانے کے مترادف ہے، اللہ کی وحی کو چھوڑ کر کسی کی بات کو قبول کرنا گویا اسے معبود ماننا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے. کیونکہ اللہ کی کوئی بھی صفت ہو وہ صرف کسی غیر میں پیدا کرنے کے یہی معنی، تو اس غیر کو اللہ کے مقام پر اس صفت میں پہنچا دیا. اور یہی غلوب، یہ بھی ایک غلوب کی صورت تھی، انہوں نے اللہ کی وحی کو چھوڑ کر اپنے علماء کے حلال و حرام کو قبول کیا. یہ تمام صورتیں پہلے لوگوں کے غلوب تھی. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی قابل غور ہے اور قابل عبرت. نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد تبعن سنن من كان قبلكم حرب النار بالنار، کہ اے لوگو جو لوگ پہلے گزر گئے تم ان کی ہوں بہو پیروی کرو، جس نہج پر پہلی امتیں چلی اسی نہج پر اس امت کے کچھ لوگ بھی چلیں گے، ہوں بہو پیروی کریں گے. حرب النار بالنار، اتنی مطابقت ہوگی، اتنی موافقت ہوگی کہ جس طرح ایک انسان کے دو جوتے آپس میں متعلق ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حتی لو دخل احدہم جوہر ضب لدخلتموہ، حتی کہ یہاں تک مطابقت ہوگی کہ اگر ان میں سے کوئی شخص ضب کی گری میں داخل ہو گیا. ضب کا معنی عام طور پہ گوہ کرتے ہیں، یہ غلط، میرے خیال میں اس کا ترجمہ سادہ، اس کی بل میں داخل ہو گیا جس بل میں داخل ہونے کا کوئی شرعی مقصد نہیں ہوتا، وہ بل جو ہے وہ تنگ ہوتی ہے، انتہائی ناپاک، نجس اور گندی ہوتی ہے، کوئی مقصد نہیں ہوتا. لیکن اگر سابقہ اقوام میں سے کوئی فرد اس بل میں داخل ہوا ہے تو اس امت میں بھی ایک انسان ایسا پیدا ہو کر رہے گا جو اس بل میں داخل ہو کر رہے گا. کتنی مطابقت ہوگی. اب یہ ان کی غلوب کی صورتیں ہیں، کسی انسان کو درجہ معبود تک پہنچا دیا اور کسی عالم کی اتنی پیروی کی کہ اللہ کی وحی کو چھوڑ کر ان کے حلال کو حلال سمجھا، ان کے حرام کو حرام سمجھا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر کہ تم سابقہ قوموں کی پیروی کرو گے، ان سے مطابقت پیدا کرو گے، یہ خبر صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، جو اس میں شک کرے گا وہ کافر ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سلیم ہوں تسلیم، کہ مومن تو وہ ہے جو پیغمبر اسلام اسلام کی میٹھی زبان سے اور دو پیارے ہونٹوں سے نکلے ہوئے ہر ارشاد کو قبول کرے، تسلیم کرے اور کوئی شک نہ کرے. فلم مرائی جدو فی انفسہم حرج، آپ کے فرمان کو سن کر دل میں کوئی تنگی نہ آئے، کوئی خلجان نہ آئے، کوئی کھٹک نہ آئے، کوئی شک نہ آئے، یہ ایک مومن کے ایمان کی شان ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، نہ کسی مومن مرد کو نہ کسی مومن عورت کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن بھی کہے اور اللہ اور اس کے رسول کے کسی فرمان کو سن کر اس میں شک پیدا کریں، اس میں خلجان پیدا کریں، اس میں کوئی تنگی پیدا کریں، یا اپنے اختیار کو اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر مقدم کریں کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لائق ہی نہیں. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان پر حق ہے کہ تم سابقہ قوموں کی پیروی کرو. اب ان قوموں کی تصویر اپنی اس امت میں دیکھ لو. میں جماعت اہل حدیث کا ترجمان ہوں، اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں. ہماری نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی تمام صفات میں یکتا اور منفرد، اس کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا جو مقام ہے، جو اللہ نے خود بیان کیا، اپنے لیے متعین کیا اور اس کے رسول نے ہم تک پہنچایا، وہی مقام ہے. اسی مقام کو ہم تسلیم کرتے ہیں، نہ کوئی تعویل کرتے ہیں، نہ کوئی تعطیل کرتے ہیں، نہ کسی تشبیہ کے قائل ہیں اور نہ کسی اور زیادتی کے قائل. جو اس کی صفات ہیں ان صفات پر ایمان لاتے ہیں جس طرح اللہ اس کے رسول نے بیان کر دی. اس میں کوئی زیادتی نہیں، کوئی کمی نہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ. کیسے سنتا ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سنتا ہے اور اسی طرح سنتا ہے جس طرح اس کے لائق. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے لیکن کیسے دیکھتا ہے اس سے ہمیں کوئی تعارض نہیں. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے اور بالکل اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح شان ربوبیت کے لائق. اس کی قدرت کو مانتے ہیں، اس کی حاکمیت کو مانتے ہیں. کسی صفت میں ایک ذرہ برابر تعویل کے مجاز نہیں ہے. یہ ہمارا مذہب ہے، یہ سلف کا مذہب ہے، صحابہ کرام کا مذہب. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت میں کوئی انسان شریک نہیں، کوئی انسان شریک نہیں. دنیا کی کوئی چیز شریک نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی. وہ اپنی تمام صفات میں منفرد. اس کے بعد کہ حسب درجہ پیغمبر کا مقام. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نہج ہم کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دی، ہم اسی نہج کو ماننے پر مکلف. نہ دائیں طرف تحفظ کریں گے، نہ بائیں طرف تحفظ کریں گے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس راستے کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے غار حرا سے اللہ کی وحی سے کیا تھا، اس راستے کا انجام جنت پر جا کے ہوتا. اگر کوئی دائیں طرف جائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اگر کوئی بائیں طرف منحرف ہو گیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. کیونکہ پیغمبر اسلام کا دعویٰ ہے جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہو. لہذا جو شخص اسی راستے پر چلتے ہوئے میرے پیچھے آئے گا، جس راستے پر میں چلا ہوں، تو جس طرح میں جنت کو کھولوں گا اور جنت میں داخل ہوں گا، اسی طرح میرے پیچھے آنے والا بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اور ایک ہی راستہ ہے، وہ مختلف راستے نہیں ہے، مختلف سڑکیں نہیں ہے. ہر صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ. فاتبعوہ، اسی کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل، اور مختلف اور متفرق راستوں کی اتباع نہ کرنا. جنت کا ایک ہی راستہ، اسی نہج پر ہم پائیں. ہماری فکر یہی ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہمارا نظریہ یہی ہے. اتنے صاف ستھرے عقیدے میں اگر کوئی مائی کا لال ہے تو قلوب کا شائبہ بھی پیدا کر کے دکھائے. اس میں کون سا قلوب؟ جس انسان کا جو مقام ہے وہ اس کا مقام. کسی انسان کو ہم اس کے مرتبے سے اٹھاتے نہیں، نہ کم کرتے ہیں. کسی انسان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ عالم الغیب ہو سکتا، وہ مختار کل ہو سکتا ہے، وہ سجدے کے لائق ہو سکتا ہے، نظر و نیاز کے لائق ہو سکتا ہے، یا اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جائے. ہمارا عقیدہ نہیں. یہ ہے وہ مذہب جو اللہ نے عطا فرمایا، اعتدال کا راستہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، درمیانی، اعتدال کے راستے والی. یہ اعتدال کا مذہب، اعتدال کا راستہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے. اعتماد اسی راستے میں ہے جو راستہ آسمان سے آیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دیا. انتہائی صاف ستھرا عقیدہ کتاب و سنت سے محفوظ ہے. لوگ جو چاہے کہیں, جس کو چاہے ہمیں بدنام کریں, یہ ہمارا عقیدہ جو قلوب سے پاک. اب سوال یہ ہے کہ سابقہ قوموں نے قلوب کیا, نیک بندوں کے بارے میں, علماء کے بارے میں, صوفیاء کے بارے میں, اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم سابقہ قوموں کے روش پر ہو بہو چلو گے تو پھر یہ ہو بہو چلنے والے کون. جو میں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا یہ تو محفوظ ہے کتاب و سنت, پھر یہ قلوب کرنے والے کون ہیں جن کی خبر پیغمبر اسلام نے دی. راستے آئیے دیکھیں, مطالعہ کریں, سابقہ لوگوں کی تصویر اپنی اس امت میں تلاش کریں. سابقہ لوگوں کی غلوب کی سب سے پہلی صورت یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیا, مقام ربوبیت دے ان کی عبادت کرنے لگی. جاؤ جا کے مزاروں کو دیکھو, ان پر سجدے کرنے والے کون ہیں, ان مزاروں پر دفن ہونے والے انسانوں کی عبادت کرنے والے کون ہیں, ان کو مقام ربوبیت تک پہنچانے والے کون ہیں. یہ وہ غلوب ہے جو سابقہ لوگوں میں پیدا ہوا اور وہ برباد ہو گئے, اور اسی کی صورت پیغمبر اسلام کی خبر کے مطابق آج امت کے اس طبقے میں پائی جاتی ہے. عبادت تو بہت بڑی چیز ہے, اللہ کی کسی صفت میں کوئی انسان اللہ کی برابری کرنے والا نہیں. اس عقیدے کا تحفظ دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص نے آ کے کہا ماشاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور آپ چاہے, جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. مشیت تو اللہ کی, پوری کائنات کی چاہت اور مشیت اللہ کے تابع. انسان بھی چاہتا ہے, ارادہ کرتا ہے, وہ کچھ چاہتا ہے, لیکن اللہ کی تقدیر کی چاہت کچھ ہوتی. بزاد اللہ عصمت, انسان چاہتا ہے, اس کا ارادہ ہے. اس شخص نے کہا ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے اور فرمایا اجالتا نہیں دل باہ ابلا, اجالتا نہیں دل باہ ندا, تم نے اپنے اس قول کے ذریعے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا, اللہ کا ہمسر بنا دیا. یہ ہے عقیدہ توحید کا تحفظ, یہ ہے وہ عقیدہ جو ہر قسم کے غلوب سے پاک ہے. تم نے اپنے اس قول کے ذریعے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا. ما شاء اللہ وحدہ, یہ کہا کرو کہ جو ایک اللہ چاہے اسی کی مشیت کے تابع ہے پوری کائنات کی مشیت, اسی کے ارادے کے تابع ہے پوری کائنات کا ارادہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی کسی صفت میں کوئی انسان ذرہ برابر بھی شریک نہیں. اگرچہ آج ایک طبقہ موجود ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہتا ہے, لیکن آپ غور کریں نبی اسلام نے کس طرح عقیدہ توحید کا تحفظ کیا اور کس طرح ایسا عقیدہ اپنی امت کو دیا جو ہر قسم کے غلوب سے پاک ہے کہ تم نے یہ کہتے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. یہ وہ لحظ ہے, وہ فکر ہے جو الحمد للہ آج جماعت اہل حدیث پیغمبر علیہ السلام گھر سے آتے ہیں, صحابہ کی ایک جماعت مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے. جب آپ صحابہ پر داخل ہوئے تو صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے ہیں, صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے ہیں تو پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا, سید الموحدین تمام موحدین کے سردار, فرمایا کہ لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم, لا تقوموا لي كما تقوم الاعاجم, مجھے دیکھ کر اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو جس طرح اجمی کھڑے ہوتے ہیں, اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو جس طرح اجمی کھڑے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے آپ کی شان سے آپ کو بڑھایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم, جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو ان کی شان سے بڑھایا تھا اس طرح مجھ کو مت بڑھاؤ. فانما انا عبد, میں تو ایک بندہ ہوں, فقولوا عبد الله ورسوله, میرے بارے میں اگر تم تعریف کرنا چاہو, میری ثنا بیان کرنا چاہو, میری شان میں قصیدے کہنا چاہو تو صرف یہ کہا کرو کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول. جو شان ہے وہ بیان کرو, جو مقام اللہ نے دیا وہ بیان کرو، اس سے آگے تجاوز نہ کرو. کہ عقیدہ توحید کا تاثر ہے ایسا پاکیزہ عقیدہ جو ہر قسم کے غلوب سے پاک. کیوں کہ اگر تم میری توصیف کرو گے میرے سامنے، میرے سامنے بیٹھ کے میری تعریف کرو گے، تو اس میں بہت سی کماتے ہیں. اور یاد رکھو کسی کے منہ پر بیٹھ کر اس کی تعریف نہ کیا کرو، اس سے عقیدہ توحید میں خلل پیدا ہوتا ہے. پلے سے باندھ لو اس بات کو، کسی کے سامنے بیٹھ کر اس کی تعریف نہ کیا کرو. جب تعریف کرو گے تو اس تعریف کے لائق اپنے آپ کو سمجھے گا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ میں بڑا، اپنی عظمت اپنی بڑائی پیدا ہوگی. اور یاد رکھو الکبریاء لبائی، بڑائی جو ہے وہ اللہ کا لباس. من لازا علی فیہما ادخلہ النار، جو میری چادر میں ہاتھ ڈالے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں. نبی اسلام کی حدیث ہے، اذا رأیتم المطاحین فاحثوا فی وجوہہم التراب، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری تعریف کر رہا ہے تو دونوں ہاتھوں سے مٹی بھر کے اس کے منہ میں ڈال دو. اس طرح عقیدہ توحید کا تحفظ کیا گیا، اس طرح یہ نصیحت کی گئی، ہدایت کی گئی کہ اپنے دین کو غلوب سے کاٹ رکھو، نہ اپنے بارے میں نہ کسی غیر کے بارے میں کسی قسم کی طغیانی کا شکار مت ہو. سابقہ لوگوں کا غلوب یہ بھی تھا کہ انہوں نے اللہ کی وحی کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے پادریوں کے حلال و حرام کو قبول کیا اور اللہ کی وحی کو پسے پشت ڈال دیا. آج بھی اس معاشرے میں اس کی تصویریں ہر جگہ موجود ہیں، پوری دنیا میں موجود ہیں. وقلیل من عبادی الشکور، اللہ کے نیک بندے بہت تھوڑے رہ گئے. زمین بھری بھری ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے لیے خاص خاص ائمہ کا چناؤ کر لیا، کسی نے کسی امام کا، کسی نے کسی امام کا، ان کے حلال و حرام کو سمجھتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اللہ کی نہیں کو چھوڑ دیتے ہیں. نہ ان کے مدارس میں صحیح معنی میں قرآن کی تعلیم ہے، نہ حدیث کی تعلیم ہے، بس اپنے مذہب کی فقہ ہے، اپنے امام کے اقوال و آراء. وہی تصویر ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی اور کرم پر اسلام کی خبر دی. وکرما بتاؤ پھر کہ وہ کون سی جماعت ہے پھر جو اس حدیث کی روشنی میں سابقہ اقوام کی تصویر بن سکتی، کہ اللہ کی وحی کو چھوڑ کر علماء اور پادریوں کے حلال و حرام کو قبول کرنا، یہ کہاں کی کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ دین صرف کسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہو، اللہ کی پیروی کی جائے. خود خلوص سلم کا ہوا، سب کے سب اس دائرے میں داخل ہو جو دائرہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو دیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میٹھی زبان کے ذریعے اس دائرے کی تعلیم کی. یہ سلامتی کا راستہ ہے، یہ تحفظ کا راستہ ہے. اس راستے سے اگر منحرف ہو.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. گمراہی کے بے شمار اسباب ہیں جبکہ حق اور ہدایت کا سبب صرف ایک ہے. ہدایت کا سبب صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی وحی. ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقرب. سب سے ٹھوس ہدایت, سب سے بہترین ہدایت قرآن حکیم ہے. واحسن الھدی ھدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت. یہ ایک ہی راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہدایت. اللہ تعالیٰ کے فرامین کی تعمیر یہ لازمی ہے ہدایت تک پہنچنے کے لیے, چاہے بظاہر اس کا کوئی مقصد, کوئی اس کی علت اور کوئی غرض و غایت نظر آئے یا نہ آئے. تعمیر ضروری ہے. جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ جرح نہیں کرتے, وہ کسی مسئلے کی غرض و غایت دریافت نہیں کرتے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر یہ حکم ملتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو تنہا چھوڑ دو, جنگل میں چھوڑو, حکم کی تعمیر تھی, یہ دریافت نہیں کیا کہ کیوں چھوڑوں اور کس کے سپرد کروں. اگر حکم الہی آتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس بچے کو ذبح کرو تو فوراً تیار ہو گئے. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر معراج کی رات حکم ملتا ہے کہ 50 نمازیں پڑھنی تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے, یہ سوال نہیں کیا کہ ان کی ادائیگی کیسے ممکن ہو سکے گی. اسی لیے محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت کے تمام احکام کو اور تمام مسائل کو تعبدی سمجھنا چاہیے. جن کو ماننا ہے, تعمیل کرنی ہے, اس کی علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے, بس یہ ایک راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا, یہی ہدایت کا راستہ ہے. اور جو مختلف راستے ہیں دائیں اور بائیں وہ سب گمراہی کے راستے ہیں. تو ہدایت کا صرف ایک سبب ہے اور گمراہی کے ہزاروں اسباب. شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا, اس راستے پر کسی کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا اور مختلف جال پھینکوں گا, مختلف طریقوں سے انہیں گمراہ کروں گا. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں گمراہی کے راستے کو برا کر کے پیش نہیں کروں گا بلکہ خوبصورت بنا کر پیش کروں گا. لَأُزَيِّنَنَّ گمراہی کا راستہ خوب سجا کر اور خوب مزین کر کے پیش کروں, اور یہ اس کا کامیاب ترین حربہ ہے. جس راہ کو لوگوں نے اپنے لیے خوبصورت سمجھ لیا, پھر اس راہ کے بارے میں گناہ ہونے یا اس کے برا ہونے کا کوئی احساس نہیں ہو, پھر توبہ کی توفیق کیسے ہو. توبہ کی توفیق تو ہوتی ہے احساس و گناہ,
اور احساس گناہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی عمل کو گناہ سمجھا جائے، اسے برا سمجھا جائے. جب آپ ایک عمل کو اچھا سمجھیں گے، اسے خوبصورت سمجھیں گے، تو اس کے گناہ ہونے کا، اس کے برا ہونے کا احساس ختم ہو جائے. اور جب گناہ ہونے کا احساس ختم ہو گیا تو پھر توبہ کی توفیق کہاں میسر ہوگی؟ لہذا اس کا کامیاب ترین حربہ یہ بدعت جو مختلف موسموں میں، مختلف ایام میں، مختلف اوقات میں بندوں کو سمجھاتا ہے اور سکھلاتا ہے. ان حربوں میں سے اس کا ایک کامیاب ترین حربہ یہ ہے کہ شیطان نے بڑوں کی زندگی، ان کا پیدا ہونا یا ان کا مرنا، ان کی وفات، ان دونوں چیزوں کے بارے میں، ان دونوں میدانوں میں اکثر بندوں کو گمراہ کر دیا. بزرگوں کی موت پر بھی اور بزرگوں کی پیدائش پر بھی، جس دن وہ فوت ہوئے اس دن کے بارے میں بھی، اور جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن کے بارے میں. اور یہ چیز اس کا ہی ہتھکنڈا بڑا پرانا ہے. اس نے موت و حیات کے بارے میں لوگوں کو بڑی کثرت سے گمراہ کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ابراہیم فوت ہوا، اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا. یہ بات لوگوں مشہور ہو گئی کہ سورج کا گرہن ابراہیم کی وفات کی وجہ سے. نبی علیہ السلام کو خطبہ دینے پڑا کہ الا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينتصفان لموت احد من بعد حیاته. اے لوگو، سورج اور چاند یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی، انہیں نہ کسی کی پیدائش پر گرہن لگتا ہے نہ کسی کی موت پر لگتا ہے. پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ، ایک ستارہ نیچے گر رہا ہے ٹوٹ کر. پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، ما کنتم تقولون عنہ ایام الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں اس ستارے کے ٹوٹنے کے بارے میں، اس کے گرنے کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ موت و احد او حیات، جب بھی ہم یہ ستارہ دیکھتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ یا تو کوئی بڑا آدمی پیدا ہونے والا ہے یا کسی بڑے آدمی کی موت ہونے والی ہے. تو یہ موت و حیات کے بارے میں وہ شروع سے گمراہ کرتا آ رہا، اور یہ گمراہی تسلسل کے ساتھ آئے. چنانچہ اس محرم کے مہینے کو دیکھ لو، یہ نظریات، اعتقادات اور افکار کے لحاظ سے بہت سی گمراہیوں کا مجموعہ بن گیا، بہت سی بدعات کا مجموعہ بن چکا ہے. اور اتنی تحریر ہو چکی ہے ان گمراہیوں کی کہ اس مہینے کی جو اصل مشروعیت ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو، جو اصل روح ہے، جو شریعت کی اصل غرض تھی وہ لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، ما احدث قوم بدعة الا رفع الله عنهم سنة. کوئی قوم اگر کسی بدعت کو نافذ کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی میں اس قوم کو یہ سزا دے گا کہ اس کے بدلے پیغمبر علیہ السلام کی ایک سنت کو اٹھا لے. آہستہ آہستہ وہ قوم بے دلیل بنتی جائے، سنتیں ختم ہوتی جائیں، پھر ایک دور آ جائے گا جس کے بارے میں خود پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه. ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام برائے نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہے گا. اسلام کی روح بھی ختم ہو جائے گی، قرآن کی روح بھی ختم ہو جائے گی. لا یجادل القرآن حناجرہ، قرآن جہاں تک محفوظ ہو کر رہ جائے گا، اندر دل میں رہ جائے گا. یہ زمانہ کیسے آئے گا؟ جب شیطان اس حربے سے وار کرے گا، اپنے بدعت کا جال پھینکے گا، گمراہی کے راستے کو مزین کر کے پھینکے گا، جب بدعتیں بڑھتی جائیں گی سنتیں کم ہوتی جائیں گی پھر برائے نام اسلام رہ جائیں گے. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب غیر مشروع ہے اور جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو چکا. اس حدیث کی عملی تعبیر دے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے محرم کے مہینے کی مشروعیت بیان کی. ایک حدیث نے فرمایا, مسلم کی حدیث ہے, کہ افضل صیام بعد صیام رمضان صیام شہر الماہ المحرم, رمضان کے روزوں کے بعد رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے سب سے بابرکت روزے محرم کے روزے. بلکہ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر لسنت ماضیت, کہ صرف یوم عاشور کا روزہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ کتنا قیمتی روزہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس ایک روزے کی بنا پر پچھلے سال کے سارے گناہ معاف کر. صحابہ اکرام نے ایک موقع پر عرض کی کہ ذالک یوم یعظمہ الیہود والنصارى, کہ محرم کی 10 تاریخ کی تعظیم تو یہودی بھی کرتے ہیں عیسائی بھی کرتے ہیں, اور ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے. آپ ہی کا فرمان ہے کہ خالق یہود والنصارى, کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی ہر بات میں مخالفت کرو, آپ ہی کا فرمان, تو ہمیں تو ان کی مخالفت کرنی چاہیے. وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم وہ رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, نہ ان بقی تو ادھر صاحب نے نہ اصوم ان سے اب الحاق روزہ رکھنا ہے, اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو محرم کی 9 کو بھی روزہ رکھوں گا, 10 کو بھی روزہ رکھوں گا, اور مخالفت کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ایک رکھتے ہیں میں 2 رکھوں. یہ مشروعیت ہے اس مہینے کی جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میٹھی زبان سے صادر ہوئی, لیکن یہ ختم ہو چکی, لوگ اس کو بھلا چکے. 10 اور 15 میل لمبے جلوس میں شرکت کرنے والا روزہ کہاں رکھے گا؟ اگر یہ تھکاوٹ اور یہ چلنا اور یہ بھاگنا اور دوڑنا یہ مشروع ہوتا تو روزے کا حکم نہ آتا. جیسا کہ پیغمبر اکرم اسلام نے فرمایا, صحابہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام عرفہ فی عرفہ, کہ پیغمبر اکرم اسلام نے میدان عرفہ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا, حاجی عرفات میں عرفے کا روزہ رکھنے سے منع کیا. حالانکہ بڑا قیمتی ہوتا ہے مگر وہ سارا دن تھکاوٹ کا دن ہے, اللہ کو یاد کرنے کا, کھلے آسمان کے نیچے چلنے کا, پھرنے کا اور بیٹھنے کا. اس تھکاوٹ کے اندیشے سے پیغمبر اسلام اسلام نے صحابہ اکرام کو منع کر دیا. تو یہ 2 چیزیں کیسے جمع کرو گے؟ روزے کی مشروعیت اور جلوس اور پتہ نہیں کیا کیا بدعا. حقیقت یہ ہے کہ یہ شیطان کا انتہائی کامیاب حربہ ہے کہ وہ راستوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگ کسی کی موت کو بھولے نہ اور اس کی یاد مناتے رہے, اور یہی وہ راستہ ہے جو غلوب کا راستہ, یہی سے غلوب کی ابتدا ہوتی ہے کسی انسان کے بارے میں یا کسی شخصیت کے بارے میں. وہاں ما ورن آلے حضرت بڑا تبر ان فقدن بڑا خوان بڑا یہوسا و یہوسا و نصرا, یہ قوم نوح کو غلوب ہے جو ان 5 انسانوں کی موت پر ان میں پیدا ہو گیا, کہ ان 5 کو نہیں چھوڑنا. صحیح بخاری میں ہے کہ ہاں یہی اسماء رجال صالحین من قوم نوح, یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام. لما ماتوا جب یہ فوت ہو گئے, جا شیطان قوم نوح کے پاس آیا اور کہا کہ ان کی تعظیم کرو. تاکہ انہوں نے تعظیم شروع کر دی, آکاش والا سرون ہے, ان کی قبروں پر بیٹھ کے مجاور بن کے پھر ایک قدم اور آگے بڑھے. جعلوا لهم تماثيل, ان کی صورتیں بنا لی اور وہاں رکھ دی, پھر ایک قدم اور آگے بڑھے. فلما طال عليهم الامر آبا, کچھ زمانہ گزرا تو تو ان کی عبادت شروع کر دی، ان کی پرستش شروع کر دی. یہ غلوب کے راستے کی اتباع، چنانچہ وہ معبود بن گئے. انہوں نے الوہیت کا مقام دے دیا، ان کی پرستش کرنے لگے. کتنا کامیاب ہوتا ہے کہ وہ کسی کی موت کی مناسبت سے کس طرح انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. حالانکہ جو چیزیں اس نے بندے کے دلوں میں ڈالی وہ سب حرام ممنوع، ماتم کرنا ناجائز، یہ سینہ پیٹنا ناجائز، یہ کپڑے پھاڑنا ناجائز، شریعت نے روکا. نہیں سمجھنا ہوں ذرا بل خدو بشکل جیوم بدا بداول ظاہری جا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے سے نہیں ہے، وہ ہمارے دین سے خارج ہے، ہماری جماعت سے باہر ہے. جس نے تین کام کیے، من ضرب الحدود، جو اپنے اخاروں کو نوچتا ہے، سینہ توبی کرتا ہے، بشق الجیوب، وہ اپنا دامن پھاڑتا ہے، اپنا لباس پھاڑتا ہے، کسی غم کی بنا پر، کسی افسوس کی بنا پر، وبھاؤ داغل جاہلیہ، اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح زبان سے غلط الفاظ استعمال کرتا ہے. یہ نوحہ کنائی، نوحہ کرنا، زبان سے ایسے جملے استعمال کرنا جن سے تعصب کا اظہار ہو، افسوس کا اظہار ہو، یہ سب جاہلیت کی رسم. نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں. اس وعید کے باوجود شیطان کا بار کامیاب رہا. شریعت میں اس امر کی کوئی گنجائش نہیں، شریعت میں کسی کی موت کو اس طرح منانے کا کہیں حکم نہیں دیا، بلکہ شرعی مزاج تو یہ ہے کہ اے لوگوں، جو لوگ عورت ہو چکے، مر چکے، وہ گئے، گزر گئے، جو انہوں نے عمل کیے ہو ان کے لیے ہے، اب تم زندہ ہو، جو تم عمل کرو گے وہ تمہارے لیے. تم کہوں گا تم سر فلا نہ کسبت والا تم نہ کسب تم بلا تو ہم مانو. وہ ایک گروہ ہے گزر گیا، جو انہوں نے عمل کیے وہ ان کے لیے، جو تم عمل کرو گے وہ تمہارے لیے. تمہارے عمل پر ان سے سوال نہیں ہوگا اور ان کے عمل پر تم سے سوال نہیں ہوگا، وہ اپنے اعمال کے مکلف ہے، تم اپنے اعمال کے مکلف. اس طرح سیر منانے سے نبی اسلام نے روکا، ہر پار فرسی منانا اس سے روکا، ان تمام رسوم سے منع کیا ہے. لیکن شیطان کا حربہ کس قدر بھال، کائنات کا افضل ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار پانی سے پوچھ کر گئے. بڑے بڑے صحابہ افضل هذه الامه بعد رسول الله ابو بکر ثم عمر، پیغمبر احمد اسلام کے بعد اس امت کے افضل ترین انسان صدیق اکبر فوت ہو، صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے. اگر بڑی بڑی ہستیوں کے فوت ہونے پر اس قسم کی حرکات کرنے کا نام دین ہے، اسلام ہے، تو پھر تاریخ اسلام میں کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے جس دن تمہیں ماتم نہ کرنا پڑے، جس دن تمہیں جلوس پہ نکالنے پڑے، کوئی دن ایسا خالی نہیں. رہا مظلومیت کی شہادت، یہ سارے قصے ہیں، یہ بناوٹی کہانیاں ہیں، صحیح تاریخ اسلام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور اگر کسی چیز کو بنیاد بنایا جائے تو کتنے ایسے مشاہین ہیں جو انتہائی مظلومیت کی شہادت پائے، وہ ستر قرآن جن کو ایک قوم کے افراد دھوکے سے لے گئے تھے، پیغمبر نے اسلام سے بات کی کہ ہماری قوم اسلام لانے والی، نبی اسلام نے ان کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے بہترین 70 افراد دیے، 70 قرآن جو تعلیم دینا جانتے تھے، جو قرآن کے حفاظ تھے، وہ ساتھ بھیج دیے. صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود، جناسے ایک مقام پر پہنچ کر انہوں نے 70 کے 70 افراد کو شہید کر دیا. کیا وہ اپنے گھر سے دور نہیں تھے، اپنے اہل و عیال سے دور نہیں تھے، اپنے وطن سے دور نہیں تھے، سب کچھ غربت کی موت، اور بڑے افضل انسان تھے، ان حرام بن ملحان تھے. جب ان پر لیزا پہنا گیا انہوں نے کہا تھا کہ امہلونی حتی ابلغکم رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مہلت دو، تھوڑا سا وقت دو، تیرے موت سے پہلے تمہیں کم از کم پیغمبر اخلاق اسلام کی ایک حدیث سنا دوں، ایک فرمان تم تک پہنچا دوں. کتنے اونچے لوگ تھے کہ موت سامنے ہے لیکن مدینہ اسلام کی حدیث اور آپ کی مبارک سنت سے کتنی محبت، موت نہیں ملتی. وہ لیوا آیا، اپنا کام کر گیا، زمین پر گرتے ہیں، گرنے سے پہلے کہہ دیا کہ خود تو رب الکعبہ، مجھے قسم ہے رب الکعبہ کی میں کامیاب ہو گیا، میں اپنی بازی جیت گیا. شاہ رحیم نے لکھا ہے کہ کیا زمین پر گرنے سے پہلے موت کے وقت انہیں کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا؟ کلمہ پڑھتے، من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. نبی اسلام نے فضیلت بیان کی ہے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی، اور یہ بڑا شرف کا مقام ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کسی انسان کو مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے. مگر اللہ بڑے بڑے پرہیزگار دیکھیں جو مرنے کے وقت مالی مالی میرا فرمایا فلاں کو دو فلاں کو دو، اسی طرح باتیں کرتے کرتے مر جاتے. پر ہم نے یہ کیوں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تربیت یافتہ انسان کا یہ کہنا اس عمل کی دلیل ہے کہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک وتعالیٰ نے جنت کا منظر اس کے سامنے پیش کیا. جب جنت کو دیکھا اپنی نگاہوں سے، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، تو بے ساختہ یہ نعرہ لگا گئے کہ خود تو رب الکعبہ، مجھے قسم ہے رب الکعبہ کی میں کامیاب. تو پھر سخت اور راہ کی شہادت کا بھی غم کرو، امیر حمزہ کی شہادت کا غم کرو، جن کی شہادت پر نبی اسلام نے قسم کھا دی کہ اس ایک انسان کی موت کا انتقام اگر اہل مکہ کے بڑے بڑے پاپیوں کو مار کے دینا پڑا تو لوں گا. اتنا غم، اتنا سوچ، نہ صرف یہ کہ شہید کیا گیا بلکہ پتلا کیا گیا، شکل کو بگاڑ دیا گیا، دل نکال کر چپایا گیا. اور یہ صحیح تاریخ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی شہادت کا آخر عمر تک غم کرتے رہے، آخر عمر تک چچا کی شہادت کا افسوس آپ کے ذہن پر چھایا رہا. جب ہندو اسلام لاتی ہے وہ عورت جس نے امیر حمزہ کا کلمہ چبایا تھا، جب وہ اسلام لاتی ہے نبی اسلام کے سامنے آتی ہے، نبی اسلام نے اس کا آنا، اس کا اسلام قبول کرنا، مان لیا، منظور کر لیا، لیکن کہہ دیا کہ اے ہندا میرے سامنے مت آ، مجھے دیکھ کر مجھے اپنا مرحوم چچا یاد آ جائے. آج عمر تک سوچ رہا ماتم کرنا ہے تو یہاں کرو. سیدنا عثمان کی شہادت، انہوں نے اللہ کے لیے اپنی جیب ہاتھ سے جس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اسی کنویں کا پانی ان پر بند کر دیا. یہاں ماتم کرو. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام، ان کو اس دار خانے سے کوچ کرنا. اگر یہ حادثہ ہے تو اس کائنات کا سب سے بڑا حادثہ یہ محمد دلیل الا ان احدا ليس لله غالب. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام اس امر کی دلیل ہے کہ کسی مائی کے مال میں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. جب سید البشر اسد الخلق مفوت ہو جاتا ہے تو پھر کس کے لیے بقا اور دوام ہے؟ سب نے جانا ہے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے، جس طرح اللہ نے چاہا. یہ نہیں کہ صحابہ کو غم نہیں، غم تھا، لیکن کیا اس طریقے سے منایا؟ تقریباً 80 برس تک دور صحابہ رہتا ہے، 80 برس تک صحابہ کا دور رہا، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. کسی نے اس انداز سے میلے لگائے، جلوس نکالے، حالانکہ سب سے بھاری واقع ہے تاریخ، افسوس تھا صحابہ کا. لیکن کیا یہ افسوس کا مظہر ہوتا ہے؟ ہرگز. صحابہ کرام تو جب بھی پیغمبر اسلام اسلام کا نام آتا، پیغمبر اسلام کا ذکر آتا تو روتے تھے. نبی اسلام کی کے انتقال کے کافی بعد کا واقعہ ہے ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے, سلام پھیرا پھر نماز شروع کر, نفل نافل پڑھا کثرت کے ساتھ, پھر سلام پھیرا پھر نفل پڑھنے شروع کر, پھر سلام پھیرا پھر شروع کر دیا. تو کچھ پاس رہے نا اپنی باتیں کر رہے تھے, وہ پہچانتے نہیں تھے. کہا کہ دیکھو اس بوڑھے کو دیکھو, نمازیں پڑھتا جا رہا ہے کوئی حساب ہی نہیں. آخر ان میں سے ایک آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کتنی رکعات تم نے پڑھی, تمہاری نمازوں کی ابتدا کیا ہے, انتہا سب جانتے ہو, کفر کے ساتھ نوافل پڑھ رہے. وہ صحابی کہتا ہے کہ اخبارانی حبی ابو القاسم سن نے بتایا کہ مجھے میرے محبوب ابو القاسم نے بتایا تھا. یہ کہہ کر وہ رو پڑتا, پھر کہتا ہے اخبارانی حبی ابو القاسم, پھر رو پڑتا. نبی اسلام کا ذکر کرتے ہیں روتے ہیں. پھر وہ حدیث سنائی کہ پیغمبر اسلام اسلام نے بکثرت نوافل پڑھنے والے انسان کے لیے کتنی بڑی بشارت سنائی. سائل نے پوچھا آپ کون ہے, تو کہتا ہے کہ انا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر الغفاری, میں پیغمبر اسلام کا صحابی ابو ذر الغفاری. افسوس تھا سیدنا فاروق اب یقین نہیں کرتے, من قال ان محمد قد مات اجرب غنوقا. وہ کہتے ہیں کہ جس نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, میں اس کی گردن اڑا دوں گا, اسے قتل کر دوں گا. جب صدیق اکبر نے خطبہ دیا اور یہ آیت پڑی کہ انک میت وانہم میتون, تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ کان ہذہ آیت نزلت لیوم, ایسا لگتا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی. جب جناب عباس کی چھت سے پرنالہ اکھیرتے ہیں, انہوں نے اپنے چھت پر جانور دبا کیا, خون کا خون کو پانی کے ساتھ نیچے بہایا, تو پرنالے سے اس وقت نیچے سے سیدنا فاروق اعظم گزر رہے, ان پر پانی کے چینٹے پڑے, فوراً حکم دے دیا کہ اس پرنالے کی ہاتھ اکھیر دیا جائے. اکھیر دیا سیدنا عباس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کیا عمر, کیا تم جانتے ہو کہ آج تم نے کیا کیا, جس پرنالے کو تم نے اکھیرا ہے یہ پرنالا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو رسم کیا, اپنے پتے مبارک سے لگایا تھا. فاروق اعظم روتے ہیں حتیٰ کہ ہچکیاں بن گئی اور فاطر کہ اے اور اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا جب تک میں کند ہو کر سوار ہو کر تم یہاں پرنالا نہیں لگا. اگر دین یہ ہے جو تم کرتے ہو تو پھر صحابہ بے دین ہوئے نعوذ باللہ, اور اگر صحابہ دیندار تھے تو مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں کہ تم بے دین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ اے لوگوں کیا میں تم کو بتاؤں تو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان قیامت کے دن کن کا ہوگا؟ بڑے بڑے لوگ گزرے, بڑے بڑے پاپی گزرے, حامان شداد اور قارون اور فرعون, نمرود جیسے, ابو جہل جیسے, عتبہ اور شیبہ جیسے, لیکن اس پوری کائنات میں ان تمام طبقات میں ان تمام لوگوں میں قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارہ گھاٹا اور نقصان کن لوگوں کا ہوگا؟ اور میں تم کو بتاتا ہوں قرآن کی نفس کون لوگ ہیں. فرمایا کہ اللہ نے ظلم فی الحیات الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش, جن کا سارا عمل, جن کی ساری عبادت, ساری ریاضت, جن کا عقیدہ, جن کا عمل, جن کا اقرار, جن کی بدلی باتیں, جن کی مالی باتیں, سب کی سب رائے دار جا رہی تھی اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. وہ جو کچھ کر رہے تھے یہ سوچ کر کر رہے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. جو راستہ ہم نے اپنایا, جو راستہ ہم نے بنایا وہ ٹھیک, جو موج ہم نے اپنے لیے قائم کی وہ ٹھیک ہے. فرمایا کہ اس نظریے کے حامل لوگ قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان پائیں گے. یہ لوگ حج بھی کریں گے, یہ لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے, لیکن نظریہ یہ ہے اس راستے انہوں نے اپنے لیے بنا لیے, خوبصورت بنا لیے, حالانکہ شرعی نقطہ نگاہ سے یہ سب سے بڑا جرم ہے. کہ اللہ کی وحی کے ہوتے ہوئے اور کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے کوئی شخص ایک ذرے کے مقدار پر بھی کوئی نئی چیز بنائے سب سے بڑا جرم ہے. امام شافعی فرمایا کرتے تھے من استحسن فقد شرع, ایک انسان کوئی عمل بنائے اس کو اچھا سمجھے اس کو خوبصورت سمجھے فقد شرع, تو اس انسان نے گویا اللہ کی گدی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. شریعت خالی اللہ کا کام ہے. لکل من جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا شرع لکم من الدین, شریعت خاص صرف اللہ ہے, عقیدہ بنانے والا اللہ ہے, عمل سکھانے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سارے کہا گیا ہے تو اس بنا پر کیا کہا گیا ہے کہ وہ شریعت کو بیان کرنے والا ہے, شریعت بنانے والا نہیں. اللہ سارے ہے جس کا معنی یہ کہ وہ شریعت کو بنانے والا ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع کہا گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شریعت کو پہنچانے والے ہیں, بنانے والے ہیں. تو یہ سب سے بڑا جرم ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان دونوں پاپیوں کے درمیان میں سے جو سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں دو لوگ ہیں, جو عمل کر رہے ہیں ڈھیروں عمل ہیں لیکن نئے نئے راستے نئے نئے طریقے اور ان کو اچھا سمجھتے ہیں خوبصورت سمجھتے ہیں. فرمایا یہ لوگ سب سے زیادہ نقصان پائیں گے. ان لوگوں کے بارے میں کہ ابھی تک اعمال ہو ان کے سارے عمل باطل ہیں رائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو. مانو گے کہ اطاعت کرو گے تو نیکیوں کو تحفظ ملے گا, اطاعت نہیں کرو گے تو نیکیاں برباد. اب اللہ ان یقبل امر صاحب بدعۃ ما لم یدع بدعۃ, اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی بدعتی انسان کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا جب تک وہ اپنی بدعت کو چھوڑ کر توبہ نہیں کرتا. یہ اس کا ہر بڑا کامیاب ہے کہ وہ راستوں کو نیک بنا کر پیش کرتا ہے, اپنے راستوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے, اپنے راستوں کو مزین کرتا ہے. بڑا کامیاب ہوگا اس جال میں اس نے بڑے انسانوں کو پھنسا لیا. اب وہ بدعت کر رہے ہیں اور اپنی بدعتوں کو نیک سمجھتے ہیں. توبہ کی توفیق کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کتاب و سنت کی تنقید کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تمام بدعات کا اور ہر قسم کے شرک کا اور خرافات کا کلا کلا کرنے کی ہمیں توفیق عطا, ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی خواب حفظ سے بیدار ہوں, اپنی اس نیند سے اٹھیں. یہ تشاہم سستی دولت سے محبت دنیا کی محبت یہ کاروبار میں اشتغال اس میں کمی کریں, اپنے تشاہم کو دور کریں اور اللہ کے دین کی علمبرداری کریں, کتاب و سنت کی علمبرداری کریں اور شرک اور بدعت اور ہر قسم کی خرافات کا